فأما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم.
آپ حضرات کو آواز پہنچ رہی ہے؟
اچھا، ابھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ.
اصل میں نمازیوں کی وجہ سے ابھی اسپیکر نہیں لگایا نا، پھر بعد میں انشاءاللہ. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم، حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے ایمان پر خاتمے کے ساتھ مدلل نسخے. کیونکہ ہر مومن کی خواہش ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. آواز پہنچ لی جناب؟ ہاں ٹھیک ہے. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور ساری محنت اسی پر کرتا ہے. یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، اور ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف کے روزے رکھیں گے، اور راستے اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا، جان مال آبرو سے اللہ تعالیٰ پر فدا ہونا، تو اس تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانیاں ہم سب کو نصیب ہو جائیں. تو اس کے لیے کچھ باتیں، سات باتیں میرے مرشد نے نقل کی ہے کہ جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ملے گا. جس میں سے ایک بات کا مذاکرہ کر لیتا ہوں، اور وہ بات ہے مسواک کا کرنا. علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے فتاوی شامیہ، جو مشہور کتاب ہے، اور علماء حضرات اسی کتاب سے فتویٰ بھی دیتے ہیں. فتاوی شامیہ، آپ ایسے بیٹھے نا کچھ کہ کوئی فکر سوچ تو نہیں ہے نا؟
نہیں.
تو اس کتاب سے فتویٰ بھی دیتے ہیں. اس کتاب کے اندر حضرت نے ایک بات تحریر فرمائی ہے کہ فَإِنَّ سُنَّتَ السِّوَاكَ تُذَكِّرُ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ، کہ مسواک کی جو سنت ہے یہ موت کے وقت میں کلمہ شہادت کو یاد کراتی ہے. مسواک کی سنت مرتے وقت، یعنی موت کے وقت، کلمہ شہادت کو یاد کراتی ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی اصل میں میں لگا تو لوں لیکن یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا، ہاں ان کو بتا دیں، انفارم کر دیجئے ان کو کہ تھوڑی دیر کی بات ہے، لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد لگا لیں گے انشاءاللہ. وہ کہہ رہے ہوں گے آواز کیوں نہیں آ رہی. اچھا، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃ بسواک افضل من 70 صلوات، کہ وہ نماز جو مسواک والے وضو سے پڑھی جائے اس کا ثواب 70 گنا سے زیادہ، 70 گنا نہیں بلکہ 70 گنا سے زیادہ، افضل من 70 صلوات، یعنی 70 ٹائمز نہیں، کہتے ہیں 70 ٹائمز، 70 گنا نہیں بلکہ افضل من 70 صلوات، 70 گنا سے بھی زیادہ. اس کا ترجمہ اگر یوں کہا جائے کہ 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے تو ترجمہ صحیح درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل من 70 صلوات، یعنی 70 گنا سے بھی زیادہ اس نماز کا ثواب ملتا ہے. کون سی نماز؟ وہ نماز جو مسواک والے وضو سے پڑھی جائے. ایک تو نعمت یہی مل رہی ہے کہ جس وضو میں مسواک کی جائے اور اسی نماز کے لیے وضو کر رہا ہے اس میں مسواک استعمال کی، ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ نماز کا ثواب 70 گنا سے زیادہ بڑھ گیا، ایک فائدہ. اور دوسرا فائدہ کتنا عظیم الشان ہے کہ فَإِنَّ سُنَّتَ السِّوَاكَ تُذَكِّرُ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ، کہ موت کے وقت میں سنت مسواک کی جو سنت ہے یہ کلمہ شہادت کو یاد کراتی ہے. اچھا اس میں ہے صفائی, آسان بھی ہے, اور ایک چیز اور بھی ہے وہ یہ کہ ٹوتھ پیسٹ, ٹوتھ برش کا استعمال یہ جائز ہے. اچھا ہے, صفائی ہوتی ہے, لیکن سنت یہ مسواک کا بدل نہیں ہے, جسے وہ کہتے ہیں سبسٹیٹیوٹ, مسواک کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. بے شک جائز ہے, استعمال کرنا چاہیے کہ صفائی ہوتی ہے, ایک خوشبو پیدا ہو جاتی ہے, استعمال درست ہے اس کا, لیکن وہ اس کا بدل نہیں ہے. دادا ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں, لیکن سنت مسواک کی سنت کی کیا فضیلت, ایک تو نماز کا ثواب 70 گنا سے زیادہ بڑھا دیتی ہے, ایک فضیلت اور فائدہ, اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ موت کے وقت میں کلمہ شہادت یاد کرائی گئی, اور عمل کتنا آسان, اور اس کو پکڑنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ جیسے ہے یہ تین انگلیاں اوپر, ایک چھوٹی انگلی نیچے, اور ایسے پھر اس کے بعد ایسے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسے ایسے اور اس طرح, اور خوب صفائی کرے اس کی. یہ ایسا لگتا ہے جیسے کان پکڑ لیتا ہے, بچپن میں تو بہت کان پکڑ لیے, اب ضرورت نہیں ہے کان پکڑوانے کی, اب چلا دیجیے. بچپن میں استاد جی نے اسکول میں اور مدرسے میں خوب کان پکڑ لیے, بس ہمیں عادت نہیں, استعمال نہیں کرتے نا, ہماری مسجد میں ایسا نہیں ہے اس لیے ہم کو عادت نہیں ہے. تو ایک بات پھر مذاکرہ کر لیتا ہوں, وہ یہ کہ مسواک کی سنت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز کا ثواب 70 گنا سے زیادہ ملتا ہے. ایک فائدہ مسواک کی سنت کا, ایک فائدہ تو یہ کہ نماز کا ثواب 70 گنا سے زیادہ ملتا ہے, اور دوسرا عظیم الشان فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت میں کلمہ شہادت کو یاد کراتے ہیں, کہتے اس سنت کو زندہ کریں, اور ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید, کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا جبکہ سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو, اس وقت میں ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ملے گا. لہذا مسواک کی سنت کو بھی زندہ کریں, اور اگر کبھی مسواک بھول جائے تو فقہا نے سکھایا, مفتی حضرات نے, کہ اپنی انگلی کو اس کا قائم مقام بنا سکتا ہے. ہاں, کہ اگر کبھی مسواک بھول بھی گیا تو انگلی کو اس کا قائم مقام بنا لے, تو اس پر وہ ٹوتھ پیسٹ سے تو اجر نہیں ملے گا, اس کا وہ قائم مقام جس کو کہتے ہیں سبسٹیٹیوٹ, وہ اس کا سبسٹیٹیوٹ اور قائم مقام تو نہیں ہے, لیکن اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. یہ خوشبو وغیرہ ہو جاتی ہے, صفائی ہو جاتی ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر مسواک بھول جائے تو انگلی اس کا قائم مقام ہے. یہ ایک بات تھی جس کو میرے مرشد نے اپنی کتاب ایمان پر خاتمے کے ساتھ مدلل نسخے, اس کتاب کے اندر اس چیز کو نقل کیا, اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ ہم کو ایمان پر موت نصیب ہو جائے. اور ایک جملہ اور کہا جاتا ہے, وہ یہ کہ کلمے والی موت مل جائے. تو اس کلمے والی موت کے متعلق حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات فرمایا کہ کلمے والی موت کے معنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو آدمی مرتے وقت کلمہ شریف پڑھے اس کی موت کلمے والی موت ہے, یہ بات مشہور ہے. اور حضرت نے فرمایا در حقیقت ایسی بات نہیں ہے, کلمے والی موت اس موت, ہاں اگر مرتے وقت کلمہ شریف پڑھ رہا ہے ایک محمود اور اچھی چیز ہے, لیکن کلمے والی موت کے معنی یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی تھی, علماء وغیرہ دوسرے حضرات تشریف فرماتے, حضرت نے فرمایا کہ اگر اس وقت ہم لوگ نماز پڑھ کے آئے ہیں, اگر اس وقت مجلس میں بیٹھے بیٹھے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی موت کلمے والی موت ہوگی کہ نہیں؟ سب نے عرض کیا کہ جی بے شک حضرت موت ہوگی. فرمایا اور اس کو موقع ہی نہیں ملا, یعنی ایسے اچانک آئی موت کہ کلمہ شریف پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا, لیکن وہ انتقال ہو گیا اس کا, تو کیا یہ کلمے والی موت نہیں ہوگی؟ حضرت نے فرمایا، اس کو سمجھایا، پھر فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جس آدمی نے کلمہ شریف پڑھ لیا، جب تک کلمہ شریف کو توڑنے والی کوئی بات نہ ہو تو اس وقت تک اس کی موت کلمے والی موت ہے. جیسے ایک آدمی نے وضو کیا، ہم نے وضو کیا، مغرب کی نماز ادا کی، بیان ختم ہوا، وضو موجود ہے، عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ وضو کہلائے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ جب تک وضو کو توڑنے والی کوئی بات نہ ہو اس وقت وہ باوضو کہلائے گا. سمجھے نا بات؟ جب تک وضو کو توڑنے والی کوئی بات نہ ہو اس وقت تک وہ باوضو کہلاتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس وقت کلمہ شریف کو توڑنے والی کوئی بات نہ ہو، ایمان کو توڑنے والی کوئی بات نہ ہو، اس وقت تک اس کی موت کلمے والی موت کہلائے گی. جیسے ابھی نماز پڑھی اور ہم سب نے نماز میں پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ابھی ہم نے نماز میں پڑھا، فرض نماز میں بھی پڑھا اور سنت اور نفل جو پڑھی اس کے اندر بھی پڑھا، تو گویا کہ ہم نے اقرار کر لیا. مومن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو جب تک ایمان کو توڑنے اور ختم کرنے والی کوئی بات نہ ہو اس وقت تک ہم مومن کہلائیں گے. لہذا اگر اچانک ہماری موت آ بھی جائے، اچانک بھی آ جائے، تو ہماری موت کلمے والی موت کہلائے گی. ٹھیک ہے نا جناب؟ اب وہ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کمال ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. آئیے آگے آ جائیے، طارق اقبال صاحب ادھر آئیے، یہ جگہ ہے یہاں پہ. ماشاءاللہ سفید چادر سے بہت عجیب لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. سفید چادر بچھی ہو نا تو بہت اس سے حسن پیدا ہوتا ہے. سفید لباس کا ایک حسن ہے، سفید بالوں کا بھی ایک حسن ہے، اس کا ایک الگ حسن ہے. اور جو سفید بال کا حسن ہے وہ ڈسٹمپر کرنے میں نہیں ہے. اور پھر جو عمارت پرانی ہو گئی اب اس کو لاکھ ڈسٹمپر کرتے رہے تو پرانی عمارت تو پرانی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ. تو لہذا جو بال سفید ہو گئے اس کا حسن ہی کچھ اور ہے. اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے سے شرمائے گا. کتنی بڑی نعمت ہے. لہذا اس کو ڈسٹمپر کرنا، گو کہ لال رنگ لگانا تو جائز ہے، جائز ہے، اس کو منع چھپایا نہیں جا سکتا. البتہ کالا رنگ لگانا یہ حرام ہے. اور پھر جو بڈھا ہو گیا، مشینری پرانی ہو گئی، اب اس کو نیا پینٹ کرنے سے مشینری تو نہیں ہو سکتی. سفید اچھا لگتا ہے، بس اگر یہاں بھی بج جائے تو اور اچھا لگے. ایک چادر اور ادھر ہو جائے نا امام صاحب کی طرف تو وہ بھی ایک نماز پڑھانے کا حسن اور مزہ پڑ جائے گا. جیسے ایک چادر یہاں ایک چادر وہاں بھی ہو جائے گی، اچھا لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. ید اللہ تعالیٰ پر، چونکہ یہ ایسے الفاظ جیسے ید ہاتھ کا، اس کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کوئی ذکر نہیں کیا. تو جس چیز پر ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے صحابہ اور پرانے اولیاء اللہ اور علماء کو کہا خاموش ہو، اس کی کوئی شرح پیش نہیں کرنی چاہیے کہ جی ہاتھ ایسے ہیں ویسے ہیں. اب رہی بات کہ اس سے مراد کیا لی ہے، تو ان اسلاف نے اس سے مراد یہ لی ہے، اس سے مراد قبضہ قدرت ہے. جیسے انسان جو ہے وہ اپنا ہاتھ پکڑتا ہے، ہاتھ سے کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے، بازو پکڑ کر کہتا ہے اب چھڑا کے دکھا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مقصد یہ ہے، اس سے مقصد یہ کہ دیکھ میں اپنی طاقت دکھا رہا ہوں. وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، دیکھ میں نے تیری بازو پکڑ لیا. وہ کہتا ہے چھوڑ میری بھیا، اے میرے بھیا چھوڑ میری بھیا میرا بازو. تو کہتا ہے کہ چھڑا کے دکھا. تو وہ ہاتھ سے مراد جو لی جاتی ہے قدرت اور طاقت، وہ اپنی پاور دکھانا چاہتا ہے. اس لیے جب کوئی للکارتا بھی ہے تو مکہ دکھاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ اس میں کہ دیکھو جو وہ ذات بہت برکت والی ہے، اس برکت والی ذات کے قبضے میں جتنے عالم کے، اس عالم کے جتنے ممالک ہیں وہ اس کے قبضہ قدرت میں ہیں. کہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے تخت پر بٹھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے تختے پر چڑھاتا ہے. اور مزید وضاحت کے لیے فرما دیا وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت کے استعمال فرمانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت کے استعمال سے روک نہیں سکتی اور عاجز نہیں کر سکتی. اگر کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے فیصلہ فرمائے کہ میں نے اپنے اس بندے کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنانا ہے، تو میرے شیخ، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دانت برکاتہم فرماتے ہیں، پھر اگر یہ بادشاہت کا عالم، وزارت کا عالم، رومانٹک دنیا کا عالم، فلموں کا عالم اور حسینوں کا عالم یہ چاہے کہ ہم اس کو اپنی طرف کھینچ لیں تو ایسا ہو نہیں سکتا. جس کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ میں نے اس کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنانا ہے، اب ساری دنیا کی گمراہ کن ایجنسیاں یہ چاہیں کہ ہم اس کو اپنی طرف بلا لیں، فرمایا کہ وہ اس کا یہ عالم ہوتا ہے، وہی بزبان حال یہ شعر پڑتا ہے کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا. دیکھو آپ اس طرف آ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ اور آپ حضرات آگے آ جائیں، جی آپ حضرات آگے آ جائیں. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ جس کے لیے فیصلہ فرما دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو ہدایت نہ دینا چاہے تو اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. کسی اللہ والے، کسی عالم ربانی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس توحید کا جھنڈا گاڑ دیا، انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو یہ چاہتے کہ ہدایت دے دیں تو ایسا ہو نہیں سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دے دیں. ہاں آپ ہدایت کے مظہر اتم ہیں، یعنی آپ ہدایت کی تجلی کے، ہدایت کی تجلی کے ظہور کے جو کمال درجے کی جگہ ہے وہ آپ کی ذات ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ ظہور تو کر سکتے ہیں اظہار نہیں کر سکتے، آپ کو ظہور پر قدرت ہے اظہار پر قدرت نہیں ہے، لہذا آپ کے ذریعے سے ہماری ہدایت کی تجلی کا ظہور ہوگا، آپ کے ذریعے سے ہوگا، لیکن آپ یہ تجلی کا ظہور اظہار آپ چاہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے قبضے میں. لہذا اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے لیے فیصلہ فرما دے، میرے ایک استاد ہیں ان کی جو غذا کی نالی ہے وہ کچھ سکڑی ہوئی ہے، بچپن سے ہم نے ان کو دیکھا، پانی بھی پیتے تو بالکل اٹک اٹک کر. ایک ڈاکٹر نے، آغا خان ہسپتال کے ایک ڈاکٹر نے ان کے علاج کے دوران کہا کہ تم ایک سال چھ مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہو گے، میرے استاد سے یہ بات کہی کہ تم چھ مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہو گے. اس بات کو بیس پچیس سال گزر چکے ہیں، میرے استاد الحمدللہ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور وہ ڈاکٹر مر چکا. مرشد نے سنا ہے کہ نازم آباد کے اندر ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر، وہ ایک مریض کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اس کی نبض کی رفتار گن رہا تھا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، اور جس کو اللہ نہ رکھے، میرے مرشد فرماتے ہیں جس کو اللہ نہ رکھے اس کو ساری دنیا چکھے. یہ حضرت نے اس میں اضافہ کیا، جس کو اللہ نہ رکھے اس کو ساری دنیا چکھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو اور حیات کو، موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا. اس پر ایک بات بھی سن لیجئے، خلق اور خالق ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، مخلوق پر اس کا اطلاق اور اس کو اپلائی کرنا یہ درست نہیں ہے. لہذا مخلوق جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس چیز کا تخلیق کیا اور ہم اس فن کے خالق ہیں، تو یہ اس درست نہیں ہے، کیونکہ خالق جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ وہ نام ہے جس کا مخلوق پر اطلاق درست نہیں ہے. کریم جو ہے یہ بھی اللہ کا ایک نام ہے، مخلوق کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے اس کو. بعض نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جس کا اطلاق مخلوق پر جائز ہے، لیکن بعض نام ایسے ہیں کہ جن کا اطلاق مخلوق پر بالکل جائز نہیں ہے، جن میں سے خالق بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ الخالق، کہ اللہ تعالیٰ یہ جلالی نام ہے اور ذاتی نام ہے، اور خالق یہ صفاتی نام ہے. لہذا مخلوق پر اس نام کا اطلاق درست نہیں ہے، کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جہاز کے خالق ہیں، کیونکہ تخلیق کے معنی ہے، تخلیق کے معنی ہے معدوم کو موجود کر دینا، یعنی جو چیز نہ ہو اس کو وجود میں لانا. اور یہ جو سائنسدان جو کام کرتے ہیں یہ تخلیق نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہے صنعت کاری، پروڈکشن، یعنی اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی چیز میں جوڑ توڑ کرنا، اس کو کہتے ہیں صنعت کاری، اور پروڈکشن اس کو کہتے ہیں کریشن، اور تخلیق اس کو کہتے ہیں جو چیز موجود نہ ہو اس کو وجود میں لانا. لہذا اس کا فرق ہے. جیسے اگر سائنسدان سمندر سے نمک چرا کر کہے کہ ہم نمک کے خالق ہیں، تو یہ نمک چور ہے، نمک کا خالق نہیں ہے، کیونکہ سمندر میں نمک اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اگر وہ جہاز بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ربر، لوہا، تانبا وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کو جوڑ توڑ کرتا ہے، تو اس جوڑ توڑ کا نام صنعت کاری اور پروڈکشن ہے، یہ پروڈیوسر ہے اور پروڈکشن آفیسر ہے یہ. لیکن میرے دوستو یہ کریئٹر نہیں ہے اور تخلیق کرنے خالق نہیں ہے، یہ خالق کا استعمال صرف اللہ کے لیے خاص ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، هو اللہ الخالق الباری، ایک صفت اور نازل کی، باری. باری کے معنی ہے، عبد الباری نام ہوتا ہے نا، باری کے معنی ہے تناسب اعضاء سے پیدا کرنے والا، تناسب سے بنانے والا، پروپورشن سے. کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے آنکھ بنائی، ایک آنکھ جیسی ہے دوسری بھی ویسی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں آنکھ بنائی، کوئی لیز مشین نہیں ہے، کوئی فیتا نہیں ہے، کوئی پیمائش کے اسکیل، کچھ نہیں ہے. کیسے کان بنائے دونوں ایک جیسے، اور پھر اچھا پھر ہاتھ ایسا بنایا ہے، دیکھیے جوڑ جہاں رکھنا ہے وہ سمجھتے ہیں کہاں جوڑ رکھنا ہے. لہذا جوڑ ایسا بنایا کہ انسان، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھانے کے لیے بھی تھا استعمال کرنا تھا، لہذا اس کو ایسا جوڑ بنایا کہ اے موڑو اور ہاتھ منہ تک آ گیا. لہذا میرے مرشد نے سنایا کہ ایک جگہ ایک شادی تھی، تو شادی والے بارات والوں کو لیے انہوں نے یہ شرط لگائی کہ بڈھا کوئی ساتھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ بڈھے جو ہے رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں، صرف جوان آئیں گے تاکہ ہم ہلا اینڈ گلا کر سکے اور بھنگڑا ڈال سکے، اور ہمارے رنگ میں کوئی بھنگ نہ ڈالے، کیونکہ بڈھے جو ہیں وہ اولڈ فیشن اور اولڈ ٹیکنالوجی ہو گئے ہیں. لہذا یہ ٹیکنالوجی نہیں چلے گی، صرف لیٹسٹ ٹیکنالوجی چلے گی، جدید اور نئے جوان ہوں گے. تو ایک بڈھے نے کہا کہ دیکھو جوانوں سے تم مجھے بھی لے چلو. نے کہا بھائی انہوں نے شرط لگائی ہے. کہا اچھا انہوں نے شرط لگائی بارات میں نہ لے جانا، لیکن مجھے کوئی کہیں دور جنگل میں ڈال دینا، میں بھی تمہارے کسی کام آؤں گا. انہوں نے کہا آپ کیا کام آئیں گے؟ کہا بیٹا بات یہ ہے، تجربہ بڑی چیز ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا لو جی یہ کیا ہوتا ہے اس سے، تجربہ نہیں ٹیکنالوجی بڑی چیز ہوتی ہے. وہ کیا کہتے، تجربہ نہیں ٹیکنالوجی بڑی چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا بیٹا ٹیکنالوجی کو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن تجربہ بڑی چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا مان لی خیر بات، بڈھے کو ڈال دیا جنگل میں، خود چلے گئے ہلا اینڈ گلا کرنے. اب اس کھانے کا جب وقت آیا تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ میرے مرشد نے سنایا کہ ایسے ہاتھ کر کے یہاں لکڑی باندھ دی، اب ہاتھ مڑ نہیں سکتا، اور کھانے لگا دیا، اب کھانا کھاؤ. اب کھانا کیسے کھائے، ہاتھ مڑے تو کھانا کھائے. اب پریشان، اب کیا کریں، اب سارے ماہرین بیٹھے، کوئی سمجھ میں نہیں آیا. ایک کو یاد آیا کہ بڑے میاں جنگل میں پڑے ہیں، اب بڑے میاں سے پوچھا جائے. ایک کو بھیجا جاؤ بھائی جلدی سے بڑے میاں سے پوچھو کہ یہ مشکل آن پڑی ہے، اب کیا کریں. بڑے میاں گئے، اس کے پاس گئے، کہا دیکھا کام آیا نا میں، کہا یہ تو کوئی مشکل کا بات ہی نہیں ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا ایک کام یہ کرو کہ ہر دو آدمی آگے آمنے سامنے بیٹھ جائیں, اب یہ والا آدمی اس کو کھلائے اور وہ والا اس کو کھلائے, اس طرح سے سب کھا پی لیں گے اور کچھ پتا بھی نہیں چلے گا. لہذا یہی ترکیب کی انہوں نے. تب انہوں نے کہا کہ ضرور یہ کسی بڈھے کو ساتھ میں لائے. مجھے کہاں ہے؟ کہا ہم نے کہا بھائی تمہیں شاید تمہیں کوئی بڈھا نظر آ رہا ہے. کہا یہ ترکیب وہی بتا سکتا ہے. تو میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ نے کیسے تناسب اعضاء کے ساتھ بنایا. ایسا اندھیر نگری نہیں ہے کہ کسی کا کان اتنا بڑا تو دوسرا ہاتھی کا کان لگا دیا اور ایک ناک کا نتھنا چھوٹا سا اور دوسرا اتنا بڑا بنا دیا کہ کبوتر نے اندر جا کر گھونسلہ بنا لیا. ایسا نہیں ہے. ہر چیز, ایک ٹانگ چھوٹی پتا چلا دوسری ٹانگ بڑی. اللہ اکبر, کیا اللہ تعالیٰ کی بالکل پروپورشن, کہتے پروپورشن کے ساتھ اور تناسب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی کیا صفت ہے؟ اس صفت کا نام ہے باری, الباری. پھر آگے فرمایا المصور. تو پھر کہتے تصویر سازی کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم بھی تصویر سازی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ بھی مصور ہے, ہم بھی مصور ہیں, اس لیے ہم تصویر سازی کرتے ہیں. علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر رولمانی کے اندر مصور کے معنی بتائے ہیں کہ مصور کے معنی کیا ہے. اپنے مطلب کے لیے ترجمہ کرنا یہ کافی نہیں ہوتا. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ کثیر لوگ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں اس قرآن پاک سے اور کثیر لوگ اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں. ہدایت پانے والے وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ کے طریقوں پر چلتے ہیں. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اور تاب منزل صرف دیوانے گئے. اور آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے, آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے. دادا یہ قرآن پاک ہے اپنی مرضی کی تفسیر کی, اور یہ کہا کہ ہمیں مولوی کی ضرورت نہیں ہے, ہم ڈکشنری سے اس کا ترجمہ کر لیں گے. تو میرے پیارے دوستو, ڈکشنری سے تو ترجمہ اردو زبان کا بھی نہیں ہو سکتا. ڈکشنری سے تو ترجمہ اردو زبان کا بھی نہیں ہو سکتا. اگر اردو زبان سے ڈکشنری ترجمہ کر سکتے ہیں تو ایک محاورہ میں پیش کرتا ہوں, اس کا اردو انگریزی میں ترجمہ کر کے دکھائیں. وہ محاورہ ہے میرا دل باغ باغ ہو گیا. اب ڈکشنری سے ترجمہ اس کا کیا بنے گا؟ مائی ہارٹ از گارڈن گارڈن. اب بتائیے یہ ترجمہ درست ہے؟ تو میرے پیارے دوستو, ایسے ایک سکھ تھا, وہ گیا برطانیہ, گیا انگلینڈ میں گیا اور بغل میں ڈکشنری دبائی. اب اس کا جی چاہا کہ میں زبان کھاؤں. ویٹر نے آ کر پوچھا کہ جناب آپ کو کیا چاہیے؟ تو اس نے دل چاہتا زبان. اب اس نے ڈکشنری لکھا لی اور زبان کا ترجمہ دیکھا تو اس نے کہا لینگویج. اس نے کہا پلیٹ آف لینگویج. اب لینگویج کا ترجمہ زبان سے تو ہوتا ہے لیکن اس سے مراد بولی ہوتی ہے, بولنے والی چیز, نہ کہ جس چیز سے بولا جائے. اب اردو میں تو دونوں کا ایک ہی معنی, زبان محاورہ ہے نا. زبان ایک جگہ, وہ بولنے والی آلہ یعنی انسٹرومنٹ جس سے بولتے ہیں اس کے مراد لیا جاتا ہے, اور ایک مراد ہوتا ہے اس سے وہ بولی, وہ الفاظ. اب وہ کیسے ترجمہ کریں؟ خیر وہ ویٹر نے بھی سر مارا کہ عجیب یہ پلیٹ, لینگویج کی پلیٹ یعنی اردو پنجابی پشتو کی میں پلیٹ بنا کے کیسے لاؤں. تب اس کو کچھ ہوئی تو سمجھ میں آئے, بات چیت ہوئی سمجھ میں آیا. اس نے کہا بھائی زبان کو ٹنگ بولتے. اس نے کہا اچھا بھائی ٹنگ. اب اس کے بعد اس کو بہت لذیذ مزیدار لگی, لا کر دی, کھایا. اب دل چاہ میں اور کھاؤں. اب اس نے ڈکشنری نکالی اور کا ترجمہ, تو اور کا ترجمہ انگریزی میں ہے اینڈ, اے این ڈی اینڈ. اس نے کہا اپلیٹ اینڈ. اب یہاں اینڈ اور کے معنی تو ہوتا ہے کہ مین اینڈ وومین, آدمی اور عورت, یہ تو ترجمہ ہے, لیکن یہاں اور محاورہ ہے. اس کا معنی ہے مور, یا مور کا استعمال, کیا جاتا ہے. تب اس نے خیر اور کیا, پھر اس سے پوچھا اور کیا چاہیے جناب, اس نے کہا کچھ پھل کھانے کو جی چاہتا ہے, تو دیکھا پھل ول نظر آیا, اس میں اسے آلو بخارا نظر آیا. دیکھا یار آلو بخارا کافی دن سے نہیں کھایا, آج آلو بخارا کھاتے ہیں. اب انگریزی نام کیا آلو بخارے کا, چلو بھائی آلو بخارا دو چیزیں, آلو بخارا یقیناً بخاری ہوگا. تو اس نے کہا آلو, اچھا آلو کا ترجمہ پوٹیٹو, بخارا تو بخار سے ہی ہے, لذا بخار مانے فیور کے ہو گیا. تب اس نے کہا پلیٹ آف پوٹیٹو فیور. تو ایک اردو اور انگریزی زبان جس کے محاورات کا ایک دوسرے میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. تو قرآن پاک بھی میرے پیارے دوستو یہ محاورات پر نازل ہوا ہے, اس کے ترجمے کے لیے بھی مدد لینی ہوگی. کس سے؟ اپنے بڑوں سے, اپنے پرانوں سے. لہذا ہمارے صحابہ اور ان کے شاگرد, ان سے کس سے پوچھا جائے گا کہ قرآن پاک کی تفسیر کیا ہے, اپنی مرضی کی تفسیر نہیں کرنی. لہذا مصور کے معنی جو ہیں علامہ علوسی اور سید محمود بغدادی نے اپنی تفسیر رولمانی کے اندر جو نقل فرمایا ہے, مصور کے معنی ہیں ممیز کے, یعنی تمیز ڈالنے والا. اب دیکھیے سارے مرد ہیں, اگر سارے مردوں کی شکل ایک جیسی ہوتی یا ساری عورتوں کی شکل ایک جیسی ہوتی, اب ہر آدمی جھگڑتا میری بیوی کون سی ہے بھائی. اب سارے کوے ایک جیسے لگتے ہیں. جیسے ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا وہ دیکھو اس چڑے کو دیکھو, روزانہ اس چڑیا سے کتنا پیار کرتا ہے. وہ تار پر بیٹھے ہوئے تھے, بجلی کی تار پر. اس نے دیکھا اس چڑے کو دیکھو چڑیا سے کتنا پیار کرتا ہے وہ, اور تم دیکھو ہر وقت مجھ سے لڑتے رہتے ہو. اس نے کہا بیگم تم نے غور نہیں کیا, روزانہ چڑیا نہیں ہوتی ہے, تو چڑیا سب ایک جیسی لگتی ہے, حالانکہ ان میں بھی فرق ہوگا. اب ہم وہ فرق کو نہیں سمجھ سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمیز ڈال دی, یہاں تک کہ دو سگے بھائیوں میں, دونوں سگے بھائیوں کی شکلوں میں فرق ہوتا ہے. یہاں تک کہ جو جڑوا ہوتے ہیں نا, ہمارے ایک دوست ہیں ان کے ہاں ماشاءاللہ دو نہیں تین جڑوا ہیں. میں نے اس کو کہا بھائی تم تو ہمارے آئیڈیل ہو کہ کمال ہے, اس کی اس ٹیکنالوجی کو کچھ ٹرانسفر بھی کرو بھائی. یہ کیا آپ نے طریقہ ایجاد کیا ایسے کہ ایک تیر میں دو نہیں تین شکار. تو اس نے کہا یہ ہمارے بس کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو اب وہ تینوں تین بچیاں ہیں, میں نے ان بچیوں کو دیکھا, تقریباً ڈیڑھ برس کے قریب عمر ہے ابھی اس کی, تینوں بچیوں کی. اب تینوں کو دیکھے تو ہم تو دیکھے تو لگتا ہے ایک جیسا ہے بالکل, یہ شروع میں ہے لیکن ماں بتاتی ہے. اچھا پھر غور کیا تو پتا چلا ہر ایک کی حرکات سکنات میں کچھ نہ کچھ فرق ہے, شکل میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. یہ فرق غور سے دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے, لہذا وہ ماں باپ اس کو سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کا ان سے جو ہے روزانہ ملاقات اور انٹریکشن اور زیادہ ملاقات ہوتی ہے, اس لیے وہ سمجھتے ہیں. لہذا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شکلوں میں فرق رکھا. اور دیکھیے دنیا کے اندر یہ جو انگوٹھے ہیں, یہ انگلیوں کے نشانات ہیں, یہ جو نشانات پہچان کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لہذا دنیا کے تمام انسانوں کی انگلیوں کے نشانات میں فرق ہے. اب اللہ کی شان دیکھیے, اللہ اکبر, شان الہی دیکھیے کہ سائز کتنا چھوٹا تھا. سائنسدان چاقو بناتے ہیں یا کوئی چیز بناتے ہیں, کتنی مشکلوں سے اس میں فرق ڈالتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ذرا ہمیں ٹائم پیریڈ دو, ذرا ہم اس میں کچھ نہ کچھ فرق ڈالیں, فرق کریں. چاقو بنائیں گے سو پانچ سو ہزار, لیکن اربوں انسان اللہ تعالی نے پیدا فرمائے, اللہ اکبر, ہر ایک کی شکل میں فرق ڈال دیا. یہ کیا ہے؟ اس کے یہ ہے مصور. لہذا مصور کے معنی تصویر سازی کے نہیں ہے, بلکہ مصور کے معنی تمیز ڈالنے کے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں فرق رکھ دیا. یہاں تک کہ سگے بھائی ہیں, ایک ہی علاقے کے رہنے والے, ایک قوم کے, ایک خاندان کے, لیکن ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے فرق ڈال دیا. ہم کو تو سارے چائنیز ایک جیسے لگتے ہیں, کہ سب کی ناک چپٹی ہے, لیسے لگتے ہیں, لیکن ان میں بھی فرق ہے میرے پیارے دوست. یہ کیا ہے؟ ممیز کے معنی. تو اللہ تعالیٰ یہ جو تخلیقی صفت ہے یہ اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات. اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا فرمایا. میرے شیخ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے یعنی حضرت کے شیخ نے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ آیت پڑھائی تو ایک سوال کیا، فرمایا کہ بتاؤ کہ زندگی پہلے ملتی ہے یا موت؟ کیوں جناب؟ زندگی پہلے ملتی ہے نا، تب نہ موت آتی ہے. فرمایا کہ جب زندگی پہلے ملتی ہے اور موت بعد میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے کیوں بیان فرمایا کہ ہم نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا، موت پہلے حیات بعد میں. عجیب سوال. حضرت فرماتے کہ میں خاموش رہا، اور ادب بھی ہے کہ جب بڑے پوچھے تو کہے آپ بہتر جانتے ہیں، یہ ادب سکھایا جاتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایئرپورٹ پر گئے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، جی آپ بہتر جانتے ہیں. اب امتحان ایگزامینیشن روم میں گئے، اب وہ ایگزامینر نے سوال کیا بتائیے جناب پاکستان کے کتنے صوبے، کہا جی آپ بہتر جانتے ہیں. وہ جیسے ایک جگہ انٹرویو ہو رہا تھا، ایک مسلمان تھا ایک سکھ تھا، تو مسلمان کا نمبر پہلے آیا تو اس سے پوچھا کہ بھائی جناب بتاؤ پاکستان کب وجود میں آیا؟ تو اس نے کہا کوشش تو بہت زمانے سے ہو رہی تھی لیکن 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. کہا اچھا بتاؤ اس وقت امریکہ کا صدر کون ہے؟ کہا ویسے تو بہت سے صدر گزرے ہیں لیکن آج کل بارک اوباما ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ چاند پر آبادی ہے؟ کہا سائنسدان کوشش تو بہت کر رہے ہیں لیکن اب تک معلوم نہ کر سکے، اب تک ثابت نہیں کر سکے. اب جب باہر نکلا تو سکھ نے پوچھا ہمیں کیا پوچھا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی یہ سوال تھے. کہا جواب کیا دی؟ کہا یہی جواب دی. اس نے کہا یار سوال تو مشکل ہے یاد کرنا، چلو جواب یاد کر لوں. اب جواب یاد کر لی. اب وہ جب آیا تو اس سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ تم کب پیدا ہوئے؟ نہ کوشش تو بہت عرصے سے ہو رہی تھی لیکن 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. اس نے پوچھا، اس نے کہا عجیب حیران. اس نے کہا چلو ہو سکتا ہے، اس میں کیا ہے؟ اگر پاکستان کے ساتھ جیسے ہمارے ایک جاننے والے ہیں وہ بھی 14 اگست 1947 کو پیدا ہوئے، ان کی اور پاکستان کی عمر برابر ہے ماشاءاللہ. تو اس نے پوچھا اچھا تمہارے باپ کا نام کیا؟ ان کا ویسے تو بہت سے باپ گزرے لیکن آج کل بارک اوباما ہے. اس نے کہا کیا تم پاگل ہو؟ غصہ آ گیا اس کو. اس نے کہا کیا تم پاگل ہو؟ انہوں نے کہا سائنسدان کوشش تو بہت کر رہے ہیں لیکن آج تک ثابت نہیں کر سکے. تو موت جو ہے میرے دوستو، میرے مرشد نے فرمایا کہ موت پہلے کیوں ملتی ہے، موت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیوں ذکر فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اس لیے پہلے بیان فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں موت کو اپنے سامنے رکھے گا کہ ایک دن مجھ کو مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سوال جو سوال پیش کیے جائیں گے ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں کہ جوانی کیسے گزاری، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں پر کیا، زندگی کیسے گزاری، تو پھر فرمایا کہ اس کی زندگی حقیقت میں زندگی ہوگی. اور اگر وہ اس نے اپنی موت کو بھول گیا کہ جی زندگی ہے جیسے چاہو، ہمارا اپنی زندگی کے ہم خود مالک ہیں، ہم جیسے چاہیں اپنی زندگی گزاریں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی کی نہیں سنیں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، تو فرمایا کہ اس شخص کی زندگی زندگی کہلانے کی مستحق نہیں ہوگی، پھر یہ جانور والی زندگی گزارے گا. اور جو اپنے سامنے یاد رکھے گا ایک دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا بھی. میرے مرشد فرماتے ہیں زندگی بھر کوفتے بریانیاں کھایا کیا، زندگی بھر کوفتے بریانیاں کھایا کیا، ایک دن پوچھے گا مالک ہاں بتا کیا کیا کیا، اس وقت جواب دینا ہوگا. اور ایک بزرگ اور فرماتے ہیں، ان کا یہ شعر میرے مرشد نے سنایا اور سنایا کرتے، وہ شعر کیا ہے کہ کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے، کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے، تہمت چند اپنے سر پر دھر چلے، تہمت چند اپنے سر پر دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں، اور یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. حسابات کے حسابات ہیں کہ جی یہ کیا میں نے، وہ کیا، ایسے مال جمع کیا، بہت کچھ جمع کیا، لیکن جب یہاں سے گئے خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں. اس پر میرے مرشد ایک واقعہ اور بھی سنایا. فرمایا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا بہت شاندار قلعہ تھا، اور اس قلعے کے اندر بادشاہ، اس کی بیگمات، شہزادیاں، شہزادے اور فوج اور رعایا وغیرہ رہتی تھی، اور اس قلعے کے اندر پانچ دریاؤں سے پانی آتا تھا، وہ سب عائش کی زندگی گزار رہے تھے. ایک وزیر نے ایک دن بادشاہ سے کہا کہ جناب بادشاہ سلامت، ہمارے ہاں پانچ دریاؤں سے پانی آتا ہے، یہ تسلیم ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دشمن اپنی سازشوں میں مصروف رہتا ہے، ہمارا کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہے، ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن پانچ دریاؤں کا پانی باہر سے آنا یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. ایسا نہ ہو کہ دشمن بادشاہ اس پر بند باندھ دے اور اس کو روک لے. تو بادشاہ نے کہا کہ عجیب تم بے وقوف آدمی ہو. اس بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ تم اتنے بے وقوف ہو کہ دیکھو پانچ دریاؤں کا پانی ہے، ایک اگر دشمن بند باندھے گا ایک دریا پر بند باندھے گا، دو پر بند باندھے گا، ارے بھائی تین پر باندھ لے گا، پانچ دریاؤں پر بند کیسے باندھے گا اتنے دریا پر. جب بادشاہ نے ڈانٹا وزیر خاموش، اس نے کہا میں کیا بولوں، خیر خاموش ہو گیا. اب اس کے بعد اور دشمن جو بادشاہ تھا اپنے مخبروں کو اس نے لگایا ہوا تھا کہ معلوم کرو کہ اس قلعے والوں کی کمزوری کیا ہے. اس کے مخبروں نے خبر دی کہ جناب اس قلعے والوں کی جو کمزوری ہے وہ اس کے پانی ہے. یہ تمام اچھا بادشاہ نے کہا، اس وزیر نے بادشاہ سے کہا تھا کہ جناب آپ ایک کام یہ کر لیجئے کہ ایک کنواں قلعے کے اندر کھود لیجئے، اگر کوئی آڑا وقت آیا برے وقت میں وہ کنواں کام آئے گا. بادشاہ نے اس پر اس کو خوب ڈانٹا تھا، خاموش ہو گیا. اب دشمن بادشاہ اپنے مخبر سی آئی ڈی لگی ہوئی ہے، اس سی آئی ڈی نے خبر دی کہ جناب اور تو کچھ نہیں ہے لیکن ان کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں پانی سب باہر سے آتا ہے، اگر کسی طریقے سے ان کا پانی بند کر دیا جائے تو بغیر لڑے قلعہ فتح ہو جائے گا، ہمیں لڑنا بھی نہیں پڑے گا. بادشاہ نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، ہم اس کی فیزیبلٹی بناتے ہیں، اب اس پر کام کرتے ہیں. معلوم کا اور تحقیق کرو، پتا چلا کہ وہ قلعے والے تین دن جو ہے وہ جشن مناتے ہیں، ان کے یہاں جشن منایا جاتا ہے، اور اس میں وہ بالکل شراب و شباب و کباب میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں اور ہوش نہیں رہتا. بادشاہ نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے، اب ان کا جشن منانے کا وقت قریب آ رہا ہے، یوں کرو کہ اپنی سب تیاری کر کے رکھتے ہیں، مٹی ڈمپر والوں سے رابطہ کر کے رکھو، جب ان کے جشن کے دن آئیں گے یہ جشن منانے میں مصروف ہوں گے، بے ہوش مدہوش ہوں گے، ہم اس وقت ان کے پانچوں دریا پر بند باندھ دیں گے. میرے مرشد فرماتے ہیں اس نے سب کانٹریکٹ دے دیے ڈمپر والوں کو مٹی کے. اب جب وہ جشن منانے میں مصروف، شراب شباب اور کباب کے نشے میں مست، راتوں رات بادشاہ نے، دشمن بادشاہ نے راتوں رات پانچوں دریا پر مٹی ڈلوا کر بند باندھ دیے. جیسے ہمارا بھی ایک واقعہ ہنزہ جھیل کا ہوا، غیر مصنوعی ایک جھیل بن گئی نا، لینڈ سلائڈ نے رستہ روک لیا، 350 فٹ تقریباً گہرائی، لیکن بس شان الہی اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے، متاثرین کو نقصانات کو اپنے کرم سے پورا بھی فرمائے. اب وہ جو راتوں رات، اب بادشاہ جو ہے وہ رات کو، یہ بادشاہ اور سب محل والے، سارے قلعے والے بدماشیاں اور مستیاں کر کے سوئے، جب صبح اٹھے تو وہی حال ہوا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، نلکا کھولا تو پانی نہ نکلا، ہوا نکلی. سوچا چلو بھائی پانی سے زیادہ ضروری چیز ہوا ہے، پانی کے بغیر تو تین دن زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ہوا کے بغیر تو پانچ منٹ بھی گزارا مشکل ہے. چلو بھائی ضروری چیز نکلنی چاہیے. اب وہ جو ہے ہوا, تب اس نے آواز لگائی, وہ آواز ایک خاص ہے جو لیٹرین میں بیٹھ کر اکثر لگتی ہے, موٹر چلا دو جو اس طرح ٹینکی سسٹم ذرا کم ہوا کرتے تھے نا بچپن کے ہمارے زمانے میں, تو اس وقت آواز لگاتی تھی, آواز لگائی جاتی تھی لوٹا لا دو بھائی. اب وہ بادشاہ نے کہا موٹریں چلواؤ, اب سب دوڑے. اب دیکھا جو ٹینکی اپنی سب خالی, ایک قطرہ پانی نہیں, ایک بوند پانی نہیں. اور مزید تحقیق تو پتا چلا کہ سارے جو پانچ کے پانچ دریا ہیں ان پر بند, اور ایک قطرہ پانی قلعے کے اندر داخل نہیں ہو رہا. اب بادشاہ پریشان, محل والے پریشان. بادشاہ نے اب اس وزیر کو بلوایا کہ آئیے جناب وزیر صاحب, آپ نے مشورہ دیا تھا کنواں کھودنے کا, چلو اب جلدی سے کنواں کھودو. اس نے کہا جناب والا, اب یہ موقع کنواں کھودنے کا نہیں ہے, کیونکہ آپ کا جو فرش ہے یہ کنکریٹ کا ہے, سخت ترین فرش ہے, پھر مزدوروں کو پانی کی ضرورت ہوگی, مشینیں لانی ہوں گی, مزدوروں کا انتظام کرنا ہوگا, ان کو وسائل کھانا پینا دینا پڑے گا, پھر یہ کنکریٹ کا فرش کھدائی میں مہینوں لگ جائیں گے, اب یہ مشکل ہے, اب یہ ممکن نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ, شہزادے, شہزادیاں, اس کی فوج سب پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کر مر گئے, اور دشمن بادشاہ نے آرام سے بڑے مزے سے آ کر پھر اس قلعے پر قبضہ کر لیا. اس بات کو سنا کر مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی جب مثنوی پڑھائی میرے مرشد نے, فرمایا کہ دیکھو اسی طرح سے ہمارے کو, ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قلعہ عطا فرمایا, سر سے لے کر پاؤں تک ایک قلعہ ہے جس میں راحت, عائش اور آرام کی تمام چیزیں موجود ہیں, اور اس قلعے کا جو مرکز ہے وہ دل ہے, یہ اس کا محل ہے, محل, اور محل میں بادشاہ رہتا ہے نا, اس محل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص فرمایا ہے. یہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے رہنے کا ٹھکانہ ہے میرے دوست, اور اس دل کے اندر پانچ دریاؤں سے ہم سکون کو اور خوشیوں کو اور راحت کو امپورٹ کرتے ہیں. وہ کیسے؟ اس کا نام ہے حواس خمسہ, آنکھ سے دیکھا, ماں باپ کو دیکھا, حدیث شریف میں آتا ہے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے, گرینری دیکھ رہا ہے, قلب میں ایک راحت, ایک خوشی آتی ہے, کھلے آسمان کو دیکھتا ہے, ایک عجیب طبیعت میں فرحت آتی ہے, اپنے بچوں کو دیکھتا ہے, اپنی بیوی کو دیکھتا ہے, ایک قلب میں سکون آتا ہے, اپنے بچوں کو دیکھتا ہے, سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے, آب زمزم کو دیکھنا بھی ثواب ہے, قرآن مجید کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے, بیت اللہ کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے, اللہ والو علماء ربانیین کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے, صرف دیکھنا تو آپ کے ذریعے سے خوشیاں آ رہی ہیں. کان سے قرآن پاک سنتا ہے, اچھا قاری قرآن پاک پڑھتا ہے, قلب میں کیسی خوشی آتی ہے, اپنے ماں باپ کی بات سنتا ہے, اپنی بیوی سے باتیں کرتا ہے, اپنے بچوں کی سنتا ہے, جب بچہ ابا بولتا ہے پہلی دفعہ کیا خوشی آتی ہے جی, اور اگر بچہ بولے, ایک تو بچے نے بولا ابا اور ایک کہا میرے ابا, کیوں جناب؟ یہ تو ابا ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کیا لذت ہے. بچے نے کہا وہ ابا اور ایک کہا میرے ابا, اس کی لذت کیا چیز ہوتی ہے, یہ باپ سمجھ سکتا ہے جس کے اولاد ہو. یعنی تجھے بھی اولاد کا غم یاد ہوگا جب تو صاحب اولاد ہوگا, اس لیے باپ کا بیٹا کہتا نا ابا تم کیا بس ہر وقت میری چکر میں فکر میں رہتے ہو, ذرا میری اب جان چھوڑو, آ جاؤں گا گھر میں بھی. وہ سمجھتا نہیں ہے کہ باپ کو دکھ اور غم کیا ہے, کیوں؟ ابھی اس کے اولاد نہیں ہے. لذا میرے مرشد نے سنایا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا, وہ بیٹا دھوپ میں کھڑا تھا, بیٹے سے کہا بیٹا چھاؤں میں آ جا. بیٹے نے کہا ابا ابھی آتا ہوں. تھوڑی دیر گزری باپ نے کہا بیٹا چھاؤں میں آ جا. باپ بیٹے نے کہا ابھی آتا ہوں. پھر باپ نے کہا آ جا. جب تین دفعہ کہا نہیں مانا اندر گیا, اپنے پوتے کو اٹھا لایا اور پوتے کو دھوپ میں لا کر کھڑا کر دیا. جیسے کھڑا گیا ارے ابا یہ کیا کر رہے ہو, بیٹے کو لو لگ جائے گی دھوپ لگ جائے گی. باپ نے کہا بیٹا تجھے تیرے بیٹے کو جب میں نے دھوپ میں کھڑا کیا تو تجھے یہ فکر ہوئی کہ اسے دھوپ لگ جائے گی اور تجھے یہ فکر ہوئی اس کو لو لگ جائے گی, ایسے ہی تو بھی میرا بیٹا ہے. جب تو دھوپ میں کھڑا تھا تو میرے دل کو بھی یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ تجھے دھوپ نہ لگ جائے تجھے لو نہ لگ جائے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تجھے بھی اولاد کا غم یاد ہوگا جب تو صاحب اولاد ہوگا. یہ غم اس وقت پتہ چلتا ہے کہ باپ کا غم کیا چیز ہے. اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کو بیویوں کے فون کرنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, کہتے ہیں یار ہر وقت بس جان چھاتی رہتی ہے, بس جب دیکھو فون. ایک صاحب شام کا وقت ہوا بیوی کا فون آیا, سنیے آپ کدھر ہیں؟ کہا بیگم میں صدر میں ہوں. کہا اچھا سنیے میری بہن کی جو ہے میری بہن کے کپڑے درزی کے پاس ہیں, ذرا وہ کپڑے جو ہے وہ درزی سے لے کر میری بہن کو دے دیجئے گا. کر لیں گے نا؟ ہاں بیگم کر لیں گے, خدمت سسرال کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے. لیکن سسرال ساس سسر کا بھی درجہ ماں باپ کا درجہ ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. ان کا بھی اکرام ماں باپ کی طرح کریں. اب اس کے پھر اس نے کہا اچھا سنیے وہ ابا کی دوائی ختم ہو گئی ہے, آپ ذرا ابا کی دوائی لیتے ہوئے ان کو پہنچا دیں گے؟ ہاں بیگم ضرور, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا سنیے ذرا گھر میں کچھ نمکو وغیرہ بھی نہیں ہے, ذرا وہاں سے نمکو بھی لیتے آئیے گا. ہاں ہاں بیگم. اچھا آپ کیا کریں گے؟ کیا تمہاری بہن کے کپڑے درزی سے لے کر تمہاری بہن کے گھر پہ پہنچانے, ابا کی دوائی لے کر ابا کو دوائی دینی ہے اور پھر کچھ صدر وغیرہ سے کچھ نمکو بھی لانے. کہا اچھا سنیے مہمان بھی آنے والے ہیں, گھر میں کچھ ہے ہی سامان, ذرا گھر کے لیے کچھ ذرا دال وغیرہ اور کچھ گوشت ووشت لے آئیے گا. ہاں ہاں بیگم کوئی فکر کی بات نہیں. کیا کریں گے آپ؟ کہا بیگم درزی سے کپڑے تمہاری بہن کے لے کر اس کے گھر پہنچاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے تمہارے ابا کی دوائی لے کر اور جو ابا کو پہنچاؤں گا اور گھر میں کچھ گھر کے لیے کچھ آٹا دال وغیرہ اور کچھ گوشت بھی لے کر. اچھا سنیے وہ اصل میں جو ہے وہ میرے وہ جو بڑی والی آپا ہے نا ان کے بچے آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے ذرا کچھ کھلونے لے آئے. ہاں بیگم وہ بھی لے آؤں. اب کیا کریں گے سنیے آپ بتائیے کیا کریں گے؟ سب اسے پھر اسٹوری سنائی. اس نے پھر کہا کہ میں صدر میں ہوں تو درزی قریب ہے, تمہاری بہن کے کپڑے لے کر بہن کے کپڑے درزی سے لے کر اس کے گھر میں پہنچاؤں گا, ابا کی دوائی لے کر تمہارے ابا کو لے جا کر دوں گا, گھر کے لیے آٹا دال وغیرہ اور مرغی اور لاؤں گا اور تمہاری آپا کے بچوں کے کھلونے لا کر اس کی آپا کے بچوں کو لاؤں گا, اس کے بعد جا کر دریا میں چھلانگ مار دوں گا. سنیے سنیے سنیے. کہا بولو اب کیا بات ہے؟ کہا واپسی میں مچھلی ضرور لائیے گا. تو میرے پیارے دوستو اب شکوا کرتے ہیں کہ کیا کہ جی ہماری بیوی بس کیا بتائے مولانا صاحب تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. جب دیکھو کہاں ہے کبارے, کہاں ہے کبارے. میں نے ان سے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ, ایک صاحب نے مجھ سے کہا نا مجھے اچھا ایک بات بتاؤ تمہاری بیوی فون کرنا چھوڑ دے, پوچھے نہیں کہ کہاں ہے اور کب آ رہے ہیں, پھر کیا حال ہوگا؟ کہنے لگے سوچنے لگے پھر کہنے لگے واقعی پھر تو ہوگا لو جی ہماری بیوی کو ہماری فکر ہی نہیں ہے. یعنی فکر ہو تو مصیبت, نہ فکر ہو تو مصیبت. میں نے کہا اگر ایسی کوئی ڈارلنگ ہو اپنی اور ڈارلنگ پانچ منٹ بعد فون کرے سنیے آپ کدھر ہیں؟ میں تو ادھر ہوں. اچھا آئس کریم لے آئیں گے میرے لیے؟ ہاں ضرور. پھر پانچ منٹ بعد فون کریں اچھا میرے موبائل میں بیلنس ختم ہو گیا ڈال دیں گے؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ابھی ایزی لوڈ کرتے بیلنس ٹرانسفر. پھر پانچ منٹ بعد فون کریں کہ عید آنے والی ہے آپ نے مجھے جوڑا تو دلانے, چلو ابھی میں آ رہا ہوں ابھی تاریخ روڈ چلتے. اب اس کی بری نہیں لگے گی کیوں جناب؟ پتہ چلا وہاں نفس مشغول ہے, دفتر کی سہیلیوں سے آدھے آدھے گھنٹے بات ہو رہی ہے, وہاں کچھ نہیں ہے, ان کے ساتھ میٹنگ کا بہانہ بنا کر سب وے برگر ہاؤس میں جا رہے ہیں اور چائنا کیسل باربیکیو ٹونائٹ کیوں جی کہاں صاحب میٹنگ میں مصروف ہیں. پتا چلا وہ سیکرٹری ہے اندر پی اے لیڈی سیکرٹری لیڈی پی اے. اور میرے مرشد نے فرمایا ایسی پی اے رکھیے کہ بغیر پی اے پیے ہوئے وہاں نہیں برا لگ رہا. جہاں بیگم کا فون آیا فوراً ماتھے پر تیور گیا. پتا چل جاتا ہے فون سے ہی, فون اٹھاتے ہی پتا چلتا ہے کہ بیوی کا فون ہے یا ڈارلنگ کا فون ہے. فون سے ہی جب مسکراہٹ آئے چہرے پر کیا پتا ٹھیک ہے اوکے اوکے تو پتا چل رہا ہے. ہاں بولو کیا بات ہے. اچھا ہاں ہاں جلدی جلدی بولو کیا بات ہے. پتا چلا بیوی کا فون ہے. تو کیا بات ہے نامحرم کے لیے تو پورے دانت نکل رہے ہیں باہر کہ ڈینٹونک کا اشتہار بنے ہوئے ہیں. جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے ہماری ماں فرماتی ہے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. آج اس سنت کو کیا ہم جانتے کہ سنت متروک ہے. نہ محرم آ جائے ابھی ان کو تو آپا کہہ کر ان کے پاپا پر چھاپا مارا جا رہا ہے اور بیوی سے کہہ رہے ہاں بولو کیا بات ہے. اچھا بھائی صحیح ہے کہہ دیا نا بھائی لا دوں گا اب کیا کہہ دیا نا کیا ٹینشن. تم پوچھا نا ایک صاحب نے آج کل تمہاری اعصابی کمزوری کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا آج کل وہ میکے گئی دیے. تو یہ کیا عالم ہے. اس کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں نفس حرام کاری میں مشغول ہے کہ جس سے محبت کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شوہر محبت سے بیوی کو دیکھے اور بیوی محبت سے شوہر کو دیکھے. اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. اور وہ سڑک پر چلنے والی کسی اور کی بیوی کو دیکھ رہا ہے تو اللہ کی لعنت مل رہی ہے. فرق ہے نا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ویلیم فائیو. پہلے ویلیم فائیو کھائے گا پھر نیند اڑے گی ویلیم ٹین کھائے گا اور پھر بھی نیند نہیں آئے گی پھر تارے گنے گا دس تک ٹین تک گا ویلیم ٹین کھا کر ٹین تک تارے گنے گا پھر اس کے بعد پھر بھی نیندیں اڑے گی پھر کیا ہے کپڑے اترنا شروع ہوں گے پاگل بنے گا پھر تین بجاتا ہوا گلے میں تین ڈالے گا اس کو بجاتا ہوا گدو بندر چلا جائے گا پاگل خانے. پاگل خانے میں 90% 90% وہی لوگ وہ لوگ ہیں جو کسی عورت کے عشق میں یا کسی لڑکے کے عشق میں مبتلا. یہ سب پاگل ہیں 90% لوگ کہ کسی فلمی اداکارہ کے عشق میں کیا اسٹار ہے وہ دور سے دیکھا نا. عالم یہ ہے کہ اپنے موبائل میں اپنے کمپیوٹر میں اپنے والیٹ میں کمرے میں تصویر لگائی دی ہے اور اس فلمی لالی ووڈ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی آرٹسٹ کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرا ایک عاشق کراچی میں رہتا ہے. کیوں جناب کیا معلوم ہے اگر وہ بالی ووڈ کی ہٹ اداکارہ بھی ہے اس کو خبر ہے کہ میرا عاشق کراچی میں ہے. یہ عجیب حماقت ہے. اور عالم یہ ہے میں اور بندہ اس کو یاد کرے اس کو خبر نہیں ہے. لیکن حدیث شریف میں دیکھیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑتا ہے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ اس کی آنکھیں بھرا ہے اس کا اللہ کو یاد کر کے تنہائی کے اندر کسی کو خبر نہیں ہے. لیکن ایسے شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ باخبر ہے کہ نہیں ہے اور ان لیلاؤں کو خبر ہی نہیں ہے. دادا آنکھوں کو دیکھ کر امپورٹ کر رہا ہے ہوا سے خمسہ میں سے کان سے گانے سنتا ہے اپنے موبائل میں ایسی گھنٹیاں لگائی ہوئی ہے کہ مسجد میں بجے حیران ہو جاتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں آج ہماری مسجدوں میں گانے بج رہے ہیں. روزہ مبارک پر گانے بج رہے ہیں اور مکہ شریف بیت اللہ کے اندر گانے بج رہے ہیں. یہ کیا عالم ہے میرے دوستو. یہ اس وجہ سے کہ گانوں کے گھنٹیاں موبائل میں لگائی ہوئی ہیں اور گانوں سے غیبت سن رہے ہیں. ہاں اور بتاؤ یار. اچھا کیوں جی روزہ ہے ٹائم پاس نہیں ہو رہا وقت ہے نماز میں مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں ہو رہی ہیں فلاں ایسا فلاں ایسا. ارے مولانا صاحب جس کی میں بتا رہا ہوں واقعی وہ ایسا کرتا ہے. ارے بھائی اسی کا تو نام غیبت ہے اور زنا سے بڑا. ہم لوگ زنا پر آتی ہیں یہاں تک کہ جو زنا کرتا بھی ہے وہ کہتا ہے بھائی توبہ توبہ میرے باپ کی توبہ بڑی بری چیز ہے ہم لوگ راضی نہیں ہیں. غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ ہے میرے دوست. الغیبت و اشد من الزنا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن کان سے دیکھیے دیندار ہے اچھے بھلے دیندار ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. یہ اسی کام ہے، مجلس میں ہے اسی کام کے لیے، کوئی سنت کا مذاکرہ نہیں، کوئی کسی دین کا کام نہیں، صرف اسی کام کے لیے. اب ناک سے خوشبو سونگی، مزے لے رہا ہے، ہاں دل میں خوشی آ رہی ہے، بریانی اچھا ماشاءاللہ، کباب واہ واہ، زبان سے بات کر رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، دین کی بات کان سے سن رہا ہے، اس سے بھی خوشی آتی ہے. زبان سے اچھا ذائقہ زبان پر ڈالنا، زبان پر رکھا، اس سے قلب میں فرحت اور خوشی آتی ہے. ہاتھ سے چھونا پکڑنا، اس سے بھی خوشی آتی ہے میرے دوستوں. اب یہ ہوا سے خمسا ہے، اب یہ پانچ دریاؤں سے ہمارے قلب میں امپورٹ ہو رہا ہے، لذتیں اور فرحت، خوشیاں، سکون. ایک دن کیا ہے، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، باد تم دست و چراغ اب کرے، موت کی بہت تیز آندھی چل رہی ہے اور ہماری زندگی کا چراغ ٹمٹماتا ہوا ہے، ایک جھونکا آئے گا اور ہماری زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا. موت کی تیز و تند آندھی میں زندگی کے چراغ جلتے ہیں. آندھی تو بڑی تیز ہے، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ جب تک اس کی زندگی کے چراغ کو جلا کر رکھنا ہے، ساری دنیا مل کر چاہے کہ میں اس کا چراغ بجھا دوں، بجھ نہیں سکتا. ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا کہ جناب تو آپ کے ابا جان فارغ اب دنیا سے، اب چلے گئے اب، لیکن عالم یہ ہے کہ پتہ چلا 10 سال اور زندہ ہے، وہ ڈاکٹر کہنے والے دنیا سے چلے گئے. اس لیے میرے دوستو، یہ جو ہم خوشیاں لے رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ ہوا سے کم سے خوشی آ رہی ہے، لیکن ایک دن اسرائیل اسلام اس پر آ کر بند باندھ دیں گے، تب کیا عالم ہوگا. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. اب بیوی کہہ رہی ہے سنیے، ابا شوہر سنی نہیں رہے، بچے کہہ رہے ابا ہمیں دیکھو نا، ابا دیکھتے نہیں، آنکھیں کھلی ہیں. اکاؤنٹنٹ نے ہاتھ میں لا کر نوٹوں کی گٹی، جس کو گننے کے اندر جماعت کی نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، ہاتھ کے نوٹوں کی گڈی آتے ہی کل میں کیسی خوشی آتی ہے کہ نہیں نہیں نوٹ، اور نوٹوں کی گڈی کی خوشبو سونگتے ہیں، کہتے ہیں واہ واہ اسٹیٹ بینک نے کیا نوٹ خوشبو ہے، اس سے مست ہو رہے ہیں. لیکن کیا ہوا، عالم سب ختم. اب ابھی گھر میں ہے، ابھی آنکھیں کھلی ہیں، لیکن میرے دوستوں حس ختم ہو گئی. پتا یہ چلا، ڈاکٹر نے آ کر بتایا، اب یہ ان کا جسم تو رکھا ہے لیکن یہ دنیا میں نہیں ہے، روح نکل گئی. اب اس کو کہہ بھی نہیں رہے یہ لاش ہے، کیا نام رکھا اب اس کا، لاش. کیوں، روح جس کی وجہ سے یہ سب مزے تھے، وہ روح دنیا سے چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، اب وہ کیا ہے، لاش، یعنی لاش ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہ. ایک دن یہ سب وقت سب پر آنے والا ہے. اب وہ جو بادشاہ نے کہا تھا، بادشاہ نے کہا، معروفی فرماتے ہیں کہ یک چاہے شور آسما بہ جہون شیری، فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر ایک کنویں کڑوے پانی کا ایک کنواں بھی ہوتا، کھارے پانی کا بھی ایک کنواں ہوتا، وہ بھی زندگی کے لیے کافی تھا، مرتا تو نہیں. لگا فرماتے ہیں اسی طرح سے ہماری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا کنواں کھود لو. کیسے، کسی اللہ والے سے رابطہ کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کی آگ اپنے سینے میں جلا لو، ورنہ کیا لو. حدیث شریف میں آتا ہے جب بندے کا انتقال، قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے، اب اس کے چاروں طرف چار نورانی چہرے والے آ جاتے ہیں، کہ جناب آپ خیریت، آپ کون سا، ہمیں آپ کی نماز ہوں. اچھا، کہ اللہ میاں نے مجھے بھیجا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ تھا، بارش ہو رہی تھی، لائٹ رات بھر رہی تھی، لیکن فجر کی نماز قضا نہیں کی، پانچ وقت کی نماز مسجد میں آ کر پڑھتا تھا. جس نے تجھ کو تیرا ساتھی دنیا میں تجھ کو اپنا ساتھی بنایا، جا اپنے ساتھی کے پاس جا، اس کا دل بہلا. کہا یہ روزہ ہے، گرمی کا مہینہ ہے، جوان تک کہہ رہے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، بڑی میاں کہہ رہے ہیں کہ تم نہ رکھو ہم رکھیں گے. کہا گرمی سے کیا حال ہوگا، تو کیا کہ جس نے تجھے ہر موسم میں تجھے اپنا رفیق اپنے سینے سے لگا کر رکھا، آج تیرا ساتھی قبر میں اکیلا لیٹا ہے، جا اس کا دل بہلا. اب وہ روزہ دل بہلا ہے، زکات ہے کہ کیا دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے، دل پر عجیب کیفیت تاری ہو رہے، لیکن وہ زکات دے رہا ہے. کیوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو سمجھ کر دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بھیج رہے ہیں، چل اپنے ساتھی کو جا، اس کا بھی دل بہلا. یہ نیک اعمال اس کے چاروں گرد آ جائیں گے، کیوں، اس کا دل بہلانے کے لیے. تو پتہ ہی چلا اللہ تعالیٰ کی محبت کا کنواں دل میں کھود لیا. میں شیخ اور مرشد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ یہ قلوب سے قلوب میں منتقل ہوتی ہے، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ میں جل رہے ہیں، ان جلتے ہوئے دل سے اپنا دل ملا دو. ایک شاعر فرماتے ہیں بزرگ شاعر فرماتے ہیں قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ دل کے جلنے کے کیا معنی ہے؟ دل کے جلنے کے معنی یہ ہے کہ جیسے ہم مسجد میں ہم باخدا ہیں، جیسے ہم جماعت میں جاتے ہیں باخدا ہوتے ہیں، روزہ مبارک پر باخدا رہتے ہیں اشک بار آنکھوں سے، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اشک بار ہے ملتزم پر ہو رہے ہیں، اسی طرح سے ہم گھر میں بھی ہوں، اسی طرح سے ہم بازار میں بھی ہوں، ایسا نہ ہو کہ مسجد سے باہر نکل کر عورتوں کو تانگ چھانگ کر رہے ہیں. جیسے ہم مسجد میں باخدا روتے ہیں ایسے ہی ہماری اشک باری ایک جیسی ہو. دیکھیں نا، نیٹ کنیکشن لیتے ہیں، نیٹ کنیکشن لیتے ہیں، پتہ جی 512 کے بی کا کنیکشن لیا، اسپیڈ دیکھی تو ہے ہی نہیں، کبھی کم کبھی زیادہ. سروس پرووائڈر سے رابطہ کیا، ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے، اتنی اسپیڈ ہمارے کبھی کم کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ کہا سر آپ کا اکاؤنٹ شیئرڈ اکاؤنٹ ہے، شیئرڈ اکاؤنٹ ہے. کیوں پتا چلا؟ اسی کنیکشن میں دو تین کو اور بھی دیے ہوئے. کہتے ہیں بھائی ہمیں ڈیڈیکیٹڈ چاہیے. اچھا سر اس کے ایکسٹرا چارجز ہوں گے، فیس زیادہ ہوگی. کوئی بات نہیں، ہم پے کریں گے. تو میں اسی طرح سے میرے دوستوں، یہ ہمارا دل جو ہے آج شیئرڈ ہے. کہاں پر؟ غیر اللہ میں پھنسا ہوا ہے. مسجد میں ہے تو باہر آئے، باہر کیا لگا ہے؟ ابھی تو میں نے فلم بھی دیکھ لی، ارے فٹ بال کا میچ بھی، ارے بھائی امام صاحب آج بڑی لمبی نماز پڑھا رہے ہیں امام صاحب، ابھی تو میں نے فٹ بال کا میچ بھی دیکھنا تھا. اور ہمارا دل کرکٹ اور کرکٹ میں بھی، حسینوں میں بھی پھنسا ہوا ہے کہ یار کلاس میں نئی لڑکی آئی ہے، ذرا اس سے کچھ سیٹنگ بھی کرنی ہے. آج شادی میں بھی جانا ہے، آج چلو پرانی خالہ زاد بہن بھی مل جائے گی ہمیں، اس کی بھی خیر خیریت پوچھیں گے. بہت دن ہوئے، ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی لیکن رشتہ نہیں ملا تھا، چلو آج آپا کی خیریت بھی پوچھ لیں گے. اور پوچھ بھی رہے ہیں، آپ خیریت سے؟ اچھا پہلے تو آپ بہت اسمارٹ تھی، آپ کچھ ذرا آپ موٹی ہوگی، لگتا ہے آپ واک نہیں کرتی ہے، اوپر سے نیچے تک دیکھے بھی جا رہے ہیں، پورا معائنہ ہو رہا ہے ان کا. یہ پوسٹ مارٹم نہیں ہے، یہ بلکہ پوسٹ مارٹم بھی ہے. کیوں؟ اب عشق مردہ ہو گیا لیکن اب بھی مارٹم جاری ہے، پوسٹ مارٹم. عشق کے مرنے کے بعد بھی اس کا مارٹم جاری ہے، ان حسینوں کا جغرافیہ بدلنے کے بعد بھی اس کو نہیں چھوڑ رہے، تلاش کر رہے ہیں کہ ان کھنڈرات سے، ان آثار قدیمہ سے چلو کچھ تو پرانے حسن کے نشانات مل جائیں گے. زمانہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، لیکن اب تک دل میں وہی فرسٹ ایئر کے خیالات پکا رہے ہیں کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہم لوگ کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. یہ عالم ہے. تو پتہ چلا دل غیر اللہ میں مشغول ہے. ہم جو ہے جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر. کیا وجہ؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی وہ مرد جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو لٹکا ہو، اذان ہوتے ہی مسجد پہنچ گیا، اس کو قیامت کے دن اس کا سایہ ملے گا. اور ہمارا دل کیا حال ہے؟ تمام چیزوں میں مشغول ہے. تو لہٰذا اس لیے اس دل کو اللہ کی محبت حاصل کرے. کیسے؟ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے اور ایک سینہ بسینہ ہے. دنیا کی آگ گھر سے گھر میں لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ یہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے. بس جن کے دل اللہ کی محبت کی آگ میں جل رہے ہیں، ایسے اللہ والوں کی مرشدین کامل کی صحبت اختیار کریں تو ہمارے دل بھی اللہ کی محبت میں جلنے لگیں گے. ہاں دنیا کی آگ تو جلاتی ہے، اور اللہ کی محبت کی آگ جلاتی ہے، حیات دیتی ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں. اچھا یہ تو آپ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، میں بھول گیا تھا. چلو کچھ اصل میں وہ ان کا کچھ پہلے اعلان کر دینا کہ انہوں نے کس وجہ سے اذان. تو ایک دو منٹ کی ہو جائے گا نا، آپ کر لیجیے نا، تھوڑی ایک دو منٹ تاخیر ہو جائے گی، فٹافٹ کر لیں گے.